الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى وعلى آله وصحبه التقى والنقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا او كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آله کھڑکیاں کھلوا دیتے تو اچھا ہوتا سب کھلی ہیں اللهم صل علی سیدنا محترم بزرگو اور عزیز بھائیو انسانی معاشرتی زندگی میں انسانوں کا مل جل کر بیٹھنا زندگی کا لازمی حصہ ہے. یہ اکٹھے بیٹھنا محفل یا مجلس کہلاتا ہے. انسان جب مل بیٹھیں گے تو یقینی بات ہے آپس میں گفتگو ہوگی. اسے مجلسی زندگی کہتے ہیں. یہ محفلیں گھر کے افراد کے مل بیٹھنے سے بھی آباد ہوتی ہیں اور دوستوں باہمی کاروباری معاملات نپٹانے والوں اور سیاسی جوڑ توڑ کرنے والوں کے مل بیٹھنے سے میٹنگز منعقد کرنے سے بارونق ہوتی ہے. اگرچہ آج کے دور کا یہ ایک المیہ ہے کہ گھر کے چار افراد اگر ہیں تو وہ آپس میں تو ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہیں لیکن ساری دنیا سے ہر ایک رابطے میں ہے. آپس میں الگ الگ ہیں ساری دنیا سے رابطے میں. یہ مجالس عمومی بھی ہوتی ہیں خصوصی بھی ہوتی ہیں. تفریح کے سامان کے لیے ہوتی ہیں بحث و مباحثہ کی ہوتی ہیں یا تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہوتی ہیں. عموماً ہر محفل میں مہذب اور تعلیم یافتہ افراد بھی ہوتے ہیں اور لطیف باز یا غیر مہذب یا غیر سنجیدہ گفتگو کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. ان تمام صورتوں میں ہمارے دین نے ہمیں کیا آداب محفل سکھائے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کی محفلیں کیسی ہوتی تھی, آج اسی موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو ہوگی. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عنوان گفتگو ہے آداب محفل و مجلس. اور یہ چونکہ ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس پر خاص توجہ دیجیے. کسی بھی محفل کے حوالے سے قرآن نے جو ہدایات دی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تمہاری مجلسیں، محفلیں، میٹنگز اور مشورے انسانوں پر ظلم و زیادتی، اللہ کے حکم کو نہ ماننے کا پروگرام بنانے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے بارے میں نہیں ہونے چاہیے. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم تنہائی میں ایک دوسرے سے گفتگو کرو یا گفتگو کے لیے کہیں جمع ہو، فلا تتناجوا بالاسم، تو یہ گفتگو گناہ کے حوالے سے نہیں ہونی چاہیے. والعدوان، کسی پر ظلم، زیادتی اور سرکشی کے پروگرام کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ومعصیت الرسول، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا کوئی پروگرام ترتیب دو، اس طرح کی کوئی بات تمہاری مجلس میں اور اس مقصد کے لیے مجلس نہیں ہونی چاہیے. وتناجوا بالبر والتقوی، نیک کاموں اور گناہوں سے بچنے کے لیے باہم مل بیٹھ کر مشورے کیا کرو. البر کا معنی ہے نیکی کرنا، اور تقوی کا معنی ہے گناہ سے بچنا. تقوی وقایقی وقایتن سے ہے، اور وقایہ کے معنی ہوتے ہیں بچاؤ، اور تقوی کے معنی ہے گناہ سے بچ بچ کر زندگی گزارنا. اسی طرح قرآن کریم نے باہمی خفیہ مشوروں کے لیے محافل اور میٹنگز کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 114 میں فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہ، اس طرح کی محافل میں زیادہ تر تو یہی ہے کہ خیر کا پہلو نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے. البتہ الا من امر بصدقۃ، ایسی محافل جن میں صدقہ و خیرات کرنے کی بات ہو، خود کریں یا اوروں کو ترغیب دینے کی بات ہو، او معروف، یا کسی نیک کام کو بجا لانے کی تلقین کی بات ہو، او اصلاح بین الناس، یا انسانوں کے معاملات میں صلح کرانے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے بات ہو، تو یقیناً یہ عمل خیر کا عمل ہے. اور ایسے کسی مشورے میں شریک ہونے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوشخبری سنائی ہے. فرمایا، جو لوگ صدقہ و خیرات کرنے، نیک عمل بجا لانے اور انسانوں کے مابین، لوگوں کے مابین مصالحت اور صلح کرانے یا لوگوں کی اصلاح کی فکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایسا کرے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم یقیناً اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے. اب جس اجر کو اللہ بڑا کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، میں چاہتا ہوں کہ آداب محفل کے حوالے سے بنیادی باتیں ذکر ہوں. محفل میں جب بھی جائیں تو کسی کو اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا یقیمن احدکم من مجلسہ فیجلس فیہ، تم میں سے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر، اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ وہاں خود بیٹھے گا، اٹھا کر وہاں خود نہ بیٹھے، ولیکن تفسحوا وتوسعوا، اور لوگ جب آ رہے ہوں تو پہلے بیٹھے ہوئے لوگ خود مجلس میں فراخی اور گنجائش پیدا کریں۔ وکان ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اذا قام له رجل من مجلسه، اگر ان کے احترام میں کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا اپنی مجلس سے، اپنی بیٹھی ہوئی جگہ سے کھڑا ہو جاتا اور چاہتا کہ وہ تشریف فرما ہو، لم یجلس فیہ، وہ وہاں نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ تم پہلے آئے ہو، تمہارا حق۔ صدر مجلس اگر یہ کہے احتراماً کسی کے بارے میں کہ آپ آگے آ جائیں تو اس کی تو گنجائش ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور اسلام لانے والے لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، بدری صحابہ آئے تو حضرت عمر نے فرمایا آپ ذرا پرے ہو جائیں، ان کو یہاں بیٹھنے دیں۔ پھر ایک اور صاحب آئے بدری صحابی، کہا آپ ذرا پرے ہو جائیں، ان کو یہاں بیٹھنے دیں۔ پھر ایک اور آئے بدری صحابی، انہوں نے کہا آپ ذرا پرے ہو جائیے، ان کو یہاں بیٹھنے دیں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ ہمیں پرے پرے کرے جا رہے ہیں اور ان کو قریب کر رہے ہیں، ان کو قریب کر رہے ہیں اور ہمیں دور کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اسلام لانے میں دیر کر دی، یہ اسلام پہلے لائے ہیں، اس لیے ان کا مقام پہلے ہے، تمہارا بعد میں۔ تو صدر مجلس اگر کوئی اس طرح کا عمل کرے وہ الگ بات ہے، خود کسی کو مت اٹھائیں۔ اگر محفل میں آپ کو، اب ذرا توجہ دیجئے، اگر محفل میں آپ کو کوئی سمٹ کر بیٹھنے کا کہے یا کرسیاں قریب قریب کرنے کا کہے تو اس پر برا نہ منائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکمن فرمایا ہے کہ ایسی صورتحال میں تم سمٹ جایا کرو۔ ہماری عزت نفس بڑی جلدی مجروح ہو جاتی ہے، اگر کوئی اتنا ہی کہہ دے کہ پلیز ذرا کرسی قریب کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ہماری انسلٹ کر دی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں، محفلوں میں، تقریبات اور اجتماعات میں دوسروں کے لیے بیٹھنے کی گنجائش پیدا کرو، تو ففسحوا، امر ہے، گنجائش پیدا کر دیا کرو، یہ حکم ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ یفسح اللہ لکم، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا، تمہارے رزق میں، تمہاری عمر میں وسعت پیدا کر دے گا۔ اور ایک اور عمدہ ہدایت اسی آیت میں قابل توجہ ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب تم سے کہا جائے کہ اب مجلس سے اٹھ کھڑے ہو، جو جاؤ گھر، تو اٹھ جایا کرو اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جایا کرو، اس پر برا نہ مناؤ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں فرمایا ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو جہاں بلایا گیا ہے وہاں جاؤ، فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا چکو تو پھر اپنی اپنی راہ لو، ولا مستانسین الحدیث، گپ شپ نہ شروع کر دیا کرو، گھر والے تنگ پڑ جائیں گے۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ کس قدر خوبصورت تعلیمات ہیں جو اللہ نے قرآن کریم میں دی۔ ذرا غور کیجئے اس پر بھی کہ محفل میں دو قریب قریب بیٹھے آدمیوں کے درمیان گھس کر نہ بیٹھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنہما، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ملے بیٹھے دو آدمیوں کے درمیان آ کر بیٹھ جائے اور انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دے جب تک وہ اجازت نہ دیں. ممکن ہے ان کے اکٹھا بیٹھنے میں ان کے لیے کوئی خاص حکمت ہو، مصلحت ہو. لہذا اگر ایسی صورت ہے کہ جگہ نہیں مل رہی اور وہاں کچھ گنجائش ہے تو ان سے اجازت لیجئے، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو بیٹھ جائیں. محفل میں پہلے سے بیٹھا آدمی کسی ضرورت کی خاطر کچھ دیر کے لیے اٹھ کر اگر باہر جاتا ہے تو وہ جگہ اسی کے لیے خالی رہنے دیں. ہاں، مسجد میں پکا مصلی بچھا دینا یا کچھ چادر رکھ دینا یا رومال رکھ دینا یا کرسی رکھ دینا اور سمجھنا کہ یہ میری جگہ ہے اور کوئی نہیں بیٹھے گا اور کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے تو اس کو اٹھا دینا، یہ صحیح نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قام احدکم من مجلس ثم رجع الیہ فہو احق بہ، تم میں سے کوئی ایک محفل سے اٹھے اور پھر معلوم ہے کہ ابھی واپس آئے گا تو اس جگہ بیٹھنے کا وہ زیادہ حقدار ہے، لہذا کوئی اور آ کے وہاں مت بیٹھے. کسی محفل میں صرف تین افراد ہوں تو دو آدمی آپس میں سرگوشیاں نہ کریں. کیا خوبصورت تعلیم ہے! حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کنتم ثلاثۃً، جب تم کسی کمرے میں تین ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہو، فلا یتناجا رجلان دون الاخر، تو دو آدمی آپس میں کانا پھوسی نہ کریں، سرگوشیاں نہ کریں، حتی یختلطوا بالناس، ہاں اور بہت سارے لوگ آ جائیں اور کمرے میں جم گھٹا ہو جائے اور افراد کی مقدار بڑھ جائے، پھر تم آپس میں آہستہ آواز میں دو آدمی بات کر سکتے ہو. فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ، اگر ایک کو چھوڑ کر دو بات کریں گے تو وہ اسے پریشان اور غم زدہ کریں گے، وہ سمجھے گا کہ کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے یا میرے خلاف ہو رہی ہے. اسی طرح محفل اور مجلس کے حوالے سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ راستوں میں محفلیں نہ جمائیں، نہ بازاروں میں بیٹھنے سے گریز کریں. میرے بزرگوں اور دوستو، اگر ہمارے ملک میں عبادت صرف عبادت گاہوں کے اندر ہو، اگر کوئی جلوس عبادت ہے کسی کے نزدیک، عبادت صرف عبادت گاہ کے اندر ہو، تو بہت بڑا امن ہو سکتا ہے، بہت بڑا امن. عبادت ہے تو عبادت گاہ کے اندر ہونی چاہیے. سڑکوں پر کون سی عبادت؟ سڑکوں پر تو ٹریفک چلتی ہے، لوگوں کے چلنے کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ تو عبادت گاہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازاروں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہاں بیٹھے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ ہم وہاں تجارت کے معاملات طے کرتے ہیں، آپس میں تجارتی مسائل پر بیٹھ کر بات کرنا ہوتی ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں وہاں بیٹھنا ہی ہے تو گزرگاہ کا حق ادا کرو، گزرگاہ کا حق ادا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، گزرگاہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ نظریں جھکا کر رکھو. کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں سے خواتین گزر رہی ہوں. دوسرے کو تکلیف نہ دینا, تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے ٹریفک میں رکاوٹ ہو رہی ہے, لوگوں کے گزرنے میں رکاوٹ ہو رہی ہے, ایسا مت کرو. سلام اگر کوئی دیتا ہے تو اس کا جواب دو, بھلائی کا کہتے رہو, برائی سے روکتے رہو, اور اگر تم سے کوئی راستہ پوچھے تو بھولے ہوئے کو صحیح راستہ بتاؤ. یہ راستے کا حق ہے. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے, اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں. یعنی میں حیران ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے کہ اگر کوئی غلط نمبر مل جائے اور آپ پوچھیں کہ جی نذیر صاحب کا کیا حال ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایکسیڈنٹ میں ہسپتال پڑے ہیں. اب اس جملے سے نذیر صاحب کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ سارے کے سارے شدید ترین پریشانی میں, شدید ترین پریشانی, اور یہ مذاق کر رہا ہے. اور جی نذیر صاحب کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا. کیا ہے یہ؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور کی, حضور سے نسبت رکھنے والے لوگوں کا رویہ یہ ہے. اسی طرح کسی محفل میں آئیں تو سلام کریں, جانے لگیں تب بھی سلام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذن تہا احدکم الی مجلس فلیسلم, جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو اسے چاہیے کہ پہلے اہل مجلس کو سلام کرے, اور اگر تین چار آدمی اکٹھے داخل ہوئے ہیں تو ایک سلام کرے, سب کی طرف سے ہوگا, اور پوری مجلس میں سے ایک نے جواب دیا تو سب کی طرف سے جواب شمار ہوگا. فَإِن بَدَا لَهُ أَن يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ, اگر بیٹھ سکتا ہے تو بیٹھ جائے. ثُمَّ إِذَا قَامَ, پھر جب جانے لگے, فَلْيُسَلِّمْ, تو پھر سلام کرے. فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ, پہلے سلام کی طرح رخصتی کا سلام بھی اہم ہے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمایا کرتے تھے, اذا دخلتم بیتن فسلموا علی اہلہ, جب کسی گھر میں جاؤ تو سب سے پہلے انہیں سلام کرو. واذا خرجتم فاودعوا اہلہ بسلام, اور جب گھر سے نکلو تو الوداعی سلام کرو, آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے. چونکہ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے خزانے میں جتنی سلامتیاں ہیں وہ اللہ تمہیں نصیب فرمائے. اور السلام اللہ کا صفاتی نام ہے. جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو سلامتی والی ہے وہ تمہاری نگہبان ہو. اب بتائیے ہیلو ہائے میں کوئی اجر ہے یا السلام علیکم میں ہے؟ آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی. اور ہائے ہائے کرنا یہ کوئی اجر کی بات نہیں. محفل میں بات چیت کے دوران آداب گفتگو کا لحاظ اور خیال رکھیں. آداب میں کیا ہے؟ آواز غیر ضروری بلند نہ کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک صاحب با آواز بلند بولنے لگے تو آپ نے فرمایا, ایسا مت کرو, اتنا کافی ہے کہ ہم مجلس آپ کی آواز سن سکیں. ہاں واعظ کی مجلس میں کبھی کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوتی تھی اور آپ ایک انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور آپ کا چہرے انور واعظ کرتے ہوئے سرخ ہو جایا کرتا تھا, یہ الگ بات ہے. کوئی ہم مجلس ایسی بات, اب ذرا توجہ دیجئے, کوئی ہم مجلس ایسی بات سنا رہا ہو جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ آپ نہیں جانتے,
تو آپ یہ کہہ کر اسے شرمندہ نہ کریں کہ بھائی بس کرو بس کرو، مجھے تو پہلے یہ بات معلوم، نہ ہی اس کی بات میں دخل اندازی کریں۔ حضرت عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں، بعض مرتبہ کوئی نوجوان کوئی حدیث مجھے سناتا ہے اور میں اسے غور سے سنتا ہوں، گویا مجھے معلوم نہیں ہے، حالانکہ وہ حدیث میں اس نوجوان کے پیدا ہونے سے پہلے سن چکا ہوں۔ اسی طرح گفتگو پر کوئی اشکال یا اعتراض ہو تو اس کے اظہار میں جلدی نہ کریں، صبر کریں، حوصلہ کریں، بات کرنے والوں کو بات پوری کرنے دیں۔ ہیثم ابن عدی فرماتے ہیں کہ داناؤں کا یہ قول ہے کہ برے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ دوسرے کی گفتگو کے دوران اپنی گفتگو چھیڑ دی جائے، اور دوسرے کی بات کاٹتے ہوئے گفتگو کے دوران ہی اعتراض کر دینا، یہ کسی آدمی کے بد اخلاق ہونے کی نشانی ہے۔ اب آپ جتنے ڈائیلاگ، مذاکرے اور ٹیبل ٹاکس الیکٹرانک میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، اس میں ساری قوم کی تربیت یہی ہو رہی ہے کہ ابھی بات ایک آدمی کر رہا ہے، دوسرا اسے ٹوک دیتا ہے، حتیٰ کہ دونوں ہی گفتگو شروع کر دیتے ہیں اور دونوں آواز بلند کر کے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آواز کے ذریعے سے دوسرے کو مغلوب کیا جائے اور قوم کے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا ہوتا۔ آداب مجلس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے سامنے آپ کے یہ غور کیجئے، آپ کے سامنے آپ کے کسی ہم مجلس سے سوال پوچھا جائے تو آپ جواب دینے میں پہل نہ کریں، بلکہ جس سے پوچھا گیا ہے اسے جواب دینے کا موقع دیں۔ وہ ایک صاحب نے کہا کہ پاکستان میں دو چیزوں کی بڑی کثرت ہے اور پاکستان کے لوگ ماشاءاللہ دو چیزوں میں بڑے خود کفیل ہیں، کہ جناب وہ کون سی؟ انہوں نے کہا ایک ڈاکٹر اور دوسرے مفتی۔ جب بھی کوئی بیماری کا ذکر کریں، ہر آدمی ڈاکٹر ہے، فوراً آپ کو علاج بتا دے گا تین چار، اور جب بھی کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہوں تو ابھی بات مکمل ہو ہی نہیں کہ کھڑے ہوئے لوگوں میں سے کئی جواب دینا شروع کر دیں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ بتاؤ بھائی کون سا درخت ایسا ہے کہ جو بڑا ثمر بار ہے اور جس کے پتے سال میں کبھی نہیں گرتے؟ صحابہ خاموش رہے، کسی کے ذہن نہیں آئی بات۔ جب باہر نکلے تو حضرت ابن عمر نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جی یہ کھجور کا درخت ہے، مجھے پتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں اس حیا سے نہیں بولا کہ چونکہ بڑے موجود ہیں یہاں مجھے جواب نہیں دینے سے۔ تو ایک سلیقہ ہے، مجلس اور محفل ضرورت کے مطابق وقت کا لحاظ کرتے ہوئے مختصر ہونی چاہیے، گفتگو بھی مختصر ہو۔ حضور نے فرمایا خیر الکلام ما قل ودل ولم یمل، بات بہترین وہ ہے جو مختصر ہو اور اپنے موقف پر پوری طرح دلالت کرنے والی ہو اور لوگوں کو ملال میں نہ ڈال دے، رفقا کے آرام اور راحت کا خیال رکھے۔ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مجلس لمبی ہو جائے تو شیطان کا اس میں حصہ ہو جاتا ہے، پھر غیبت، چگلی، بےہودگی اور وقت کی بے قدری شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، دینی مجلس میں جائیں، دینی محفلوں میں جائیں تو پوری طلب کے ساتھ متوجہ ہو کر بیٹھے، چونکہ قرآن نے کہا ہے یہدی الیہ من اناب یہدی الیہ من ینیب، رہنمائی اسے ملتی ہے جس کے اندر طلب اور تڑپ ہو۔ ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، میرے رب کو کیا پڑی ہے اگر تمہارے اندر طلب نہیں ہے؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم ناپسند کر رہے ہو تو ہم تمہیں چمٹاتے پھریں گے۔ بے قدری نہیں کرنی ہے۔ مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، اور اس طرح بیٹھیں کہ بعد میں آنے والوں کو دقت نہ ہو، وہاں بیٹھیں جہاں نشستیں ختم ہو رہی ہوں۔ یہ نہیں کہ معاف کیجئے 12:30 آئے اذان کے وقت اور بیٹھ گئے باہر والے دروازے کے بالکل ساتھ جہاں سے لوگ اندر آ رہے ہیں، کیوں جی یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ وہ جی باہر نکلنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ حضرت ابو واقد لیثی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہوا جالس فی المسجد والناس معہ، اللہ کے حبیب مسجد میں بیٹھے تھے اور لوگ بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ اقبل ثلاثۃ نفر، 3 آدمی آئے، ان میں سے 2 تو آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور 1 وہیں سے چلا گیا یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے۔ فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دونوں حضور کے پاس آ کر رک گئے اور دیکھنے لگے، فاما احدهما فرا فرجتا فی الحلقہ فجلس فیها، ان میں سے 1 نے حلقے میں گنجائش دیکھی تو آگے بڑھ کر وہاں بیٹھ گیا، واما الاخر فجلس خلفهم، اور دوسرا شرما گیا کہ کیسے گزروں جگہ بھی نہیں ہے تو لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا، واما الثالث فادبر ذاهبا، اور تیسرا پیٹھ موڑ کے چلا گیا کہ مجھے ایسی مجلس کی ضرورت نہیں۔ فلما فرغ رسول اللہ، اللہ کے حبیب جب اس مجلس سے گفتگو سے فارغ ہوئے تو فرمایا الا اخبرکم عن النفر الثلاثه، تمہیں ان تین آدمیوں کا حال نہ بتاؤں؟ اما احدهما فآب اللہ، ان میں سے 1 نے اللہ کی رحمت کی پناہ میں خود کو لانے کی کوشش کی، فآب اللہ، طلب کے لیے آگے بڑھا، فآواہ اللہ، اللہ نے اسے اپنی رحمت میں جگہ دے دی، واما الاخر فاستحیا، دوسرے نے اندر گھسنے سے شرم کی، فاستحی اللہ منہ، اللہ نے بھی اس سے درگزر کیا، چشم پوشی کی، واما الاخر فاعرض فاعرض اللہ عنہ، تیسرے نے منہ پھیر لیا، اللہ کی رحمت نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ معلوم ہوا مجلس میں جو گفتگو ہو رہی ہو اس سے بے تعلق ہو کر بیٹھنا یا بیزاری محسوس کرنا تکبر کی علامت ہے، میں آئی نو میں سب جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو یہ زوم ہے کہ میں سب جانتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں جانتا، وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ مجلس میں ہمیشہ باوقار اور مہذب انداز سے بیٹھیں، لوگوں کی طرف پاؤں لمبے کر کے یا بد تہذیبی کے انداز سے مت بیٹھیں۔ مجلس میں کسی ایسی زبان میں 2 افراد بات نہ کریں جو دوسروں کو سمجھ نہ آ رہی ہو، اس سے دوسروں کو بدگمانی ہوتی ہے۔ اور آپ نے محسوس کیا کہ عرب حضرات کے میں بہت یہ بات شدت سے ہے کہ اگر ان سے بات کرتے کرتے آپ درمیان میں کوئی ایک دوسرے سے اردو یا پنجابی کا جملہ کہہ دیں گے تو وہ سخت اس کو ناگوار محسوس کریں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات ہے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہے، ہمارے خلاف ہے۔ مجلس میں جو باتیں رازداری کی ہوں انہیں باہر نکل کر نشر نہ کریں، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلس کا یہ حق ہے کہ اس کے رازوں کی حفاظت کی جائے۔ مجلس میں جس گفتگو پر بات چیت ہو رہی ہو جب تک وہ طے نہ ہو جائے دوسرا کوئی موضوع نہ چھیڑیں، نہ غیر متعلق بات کریں۔ آج کل ٹی وی پر جتنے مذاکرے دینی حوالے سے ہو رہے ہیں ان میں ادھوری بات کرنے سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ گائیڈنس ہو، رہنمائی ہو، رہنمائی کم، پریشانی، ذہنی پریشانی زیادہ پھیلائی جا رہی ہے، انتشار ذہنی پھیلایا جا رہا ہے۔ اور جب کوئی خیر کی بات کرنے لگتا ہے آدمی تو اب جناب درمیان میں بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ ہر محفل میں ایک وقت میں ایک ہی شخص کو بولنا چاہیے، دوسرے غور سے سنیں، کوئی بات اپنی بات کہنے میں اتنا بیتاب نہ ہو جائے کہ مجلس میں بدنظمی پیدا کر دیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، محفل میں اگر کوئی صدر محفل مقرر کیا گیا ہو تو جو کچھ کسی نے کہنا ہے وہ صدر مجلس سے اجازت لے کر کہے، اور سوال و جواب کرنا ایسا ہو کہ جس سے یہ امپریشن نہ دے کہ میں خود صدر مجلس ہوں۔ مجلس میں لوگوں کے سامنے اس طرح کھڑے ہونا کہ لوگوں سے کچھ چیزیں اوجھل ہو جائیں یا راستہ رک جائے، یہ بھی یقیناً غلط ہے۔ جس محفل، اب ذرا غور کیجئے، جس محفل میں اجتماعی، قومی یا علاقائی مسائل پر مشاورت اور فیصلے ہو رہے ہوں، وہاں سے بغیر بتلائے چپکے سے نکل جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور لازمی بات ہے اسمبلی کا جو صدر ہے وہ سپیکر ہے، سپیکر کی اجازت کے بغیر ممبران کا اٹھ کر چلے جانا یا ممبران کا کسی کی گفتگو کے دوران کسی وزیر سے یا صدر سے یا پرائم منسٹر سے اپنی درخواستوں پر دستخط کرانا، یہ اللہ کے رسول کی، اللہ کی اس آیت کی خلاف ورزی ہے جو سورہ نور کی آیت نمبر 62 میں ہے۔ یہ صرف پارلیمنٹ کی بات میں نہیں کر رہا، سب مجلسوں کی بات کر رہا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، خدا را غور کرو، کیا قرآن آج کی بات کو کس طرح سے سمجھا رہا ہے؟ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب یہ آپ کے پاس اجتماعی امر میں شریک ہوتے ہیں، اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں، تو لم يذهبوا حتى يستأذنوا، اجازت لیے بغیر ان کو جانے کا حق نہیں ہے۔ یہ ایمان والے وہ ہیں کہ اجتماعی کام میں جب شریک ہوتے ہیں تو اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی ایماندار کہلانے کے حقدار ہیں۔ فیض استاذنوں کا لباس شانہم، جب اپنے کسی ضرورت کی وجہ سے آپ سے اجازت طلب کریں، فاضل لمن شئت منہم، تو آپ کو حق ہے جس کو چاہیں آپ اجازت دیں۔ واستغفر لہم اللہ، لیکن اس اجتماع سے اٹھ کر چلا جانا ہے بہرحال ناپسندیدہ، اس لیے آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کیجیے۔ اسی طرح کسی ایسی محفل میں جانے سے گریز کریں، ایسے مذاکرے کو سننے سے گریز کریں، ایسے ڈائیلاگ میں شامل ہونے سے گریز کریں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا یا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 69 میں ہے، 69، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ دیکھیں کہ ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے میں لوگ لگے ہوئے ہوں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے الگ ہو جاؤ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کوئی اور گفتگو شروع کر دیں۔ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانَ، اے قرآن کے مخاطب، اگر ایسی محفل میں شیطان تمہیں بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ بیٹھنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، مت بیٹھو، مت سنو، ہٹ جاؤ اس جگہ سے، بند کر دو اسے۔ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، یہ ظالم ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ اس بات کا تذکرہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں ہے، اور انداز سے ہے اور دل ہلا دینے والی بات ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، ہم کتاب میں اس سے پہلے یہ بات تمہارے لیے اتار چکے ہیں، وہی آیت جو میں نے پہلے پڑھی ہے، وہ پہلے اتر چکی تھی۔ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزؤ بها، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے مذاکرے میں، ایسے ڈائیلاگ میں، ایسے ٹیبل ٹاک میں، ایسے پروگرام میں مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، کوئی اور گفتگو شروع کر دیں تو پھر گنجائش ہے، انکم اذم مثلہم، اگر تم ساتھ بیٹھے رہے تو ہماری نظر میں تم بھی انہی جیسے ہو گئے، انکم اذم مثلہم، بے شک تم اس وقت انہی جیسے ہو گئے۔ یہ کسی واعظ کا واعظ نہیں ہے، یہ اللہ کی قرآن کی آیت ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، کسی محفل میں جائیں، صفائی کا خیال رکھیں، پھلوں کے چھلکے اور ہڈیاں وغیرہ نیچے نہ پھینکیں، ٹشو نیچے نہ پھینکیں، مسواک کر کے جائیں، برش کر کے جائیں، منہ صاف کر کے جائیں، لوگوں سے گفتگو کرنی ہے، خوشبو لگا کے جائیں، محفل میں شریک ہوں، اگر چھینک آئے تو منہ پر کپڑا رکھ لیں، رومال رکھ لیں، آہستہ چھینکیں اور چھینک کر الحمدللہ کہیں، کسی اور نے الحمدللہ کہا ہے تو اس پر یرحمک اللہ کہیں، جمائی آ جائے تو روکنے کی کوشش کریں، نہ رکے تو منہ ڈھانپ لیں، خامخواہ کھانسی نہ کریں، ناک اور کان میں انگلیاں نہ ڈالیں، سگریٹ پی کر دوسروں پر دھواں نہ پھینکیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کسی پر پانی کا گلاس گرا دے، پانی کا پورا گلاس گرا دے، تو اس کو بد تہذیب کہا جاتا ہے، حالانکہ پانی کا گلاس گرنے سے کوئی بیماری نہیں پھیلتی، اور اگر سگریٹ کا دھواں اس پر گرا دے تو اس سے تو بیماری پھیلتی ہے۔ تو پانی کا گلاس گرانے والا تو بد تہذیب ٹھہرا، اور جو سگریٹ کا دھواں دوسرے کے پھیپھڑوں میں منتقل کر کے بیماری منتقل کر رہا ہے، وہ بڑا سولائزڈ اور مہذب ٹھہرا۔ آپ کو تقاضا ہے تو باہر کسی جگہ چلے جائیں، صدر مجلس کی موجودگی میں کوئی شخص کسی کو، کسی دوسرے کو نہ روکے نہ ٹوکے، صدر مجلس کو یہ حق ہے، اور ہر مجلس میں اللہ کا ذکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا اسم اللہ فیہ الا رأوہ حسرۃ یوم القیامہ، جب کچھ لوگ کوئی محفل منعقد کرتے ہیں اور وہاں سے اللہ کے ذکر اور درود بھیجے بغیر مجلس برخاست کر دیتے ہیں تو یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا باعث ہو۔ اسی طرح اللہ کے حبیب کا معمول یہ تھا کہ کسی محفل میں شریک ہوتے تو استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر، یہ جملہ آپ کی زبان پر بار بار رہتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، کان یعد لرسول اللہ فی المجلس الواحدۃ مئۃ مرۃ من قبل ان یقوم رب اغفر لی وتب علی، ایک مجلس میں نے شمار کیا تو حضور رب اغفر لی، رب اغفر لی وتب علی 100 سے زیادہ مرتبہ کہہ دیتے تھے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، مجلس کے خاتمے پر، محفل کے خاتمے پر، تقریب کے خاتمے پر یہ دعا، حضور نے فرمایا پوری مجلس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے کفارے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بات کو خدا را دل میں جگہ دو کہ کسی بھی گناہ کی جو برائی ہے، شناعت، وہ اس کی سزا سے سمجھ آتی ہے۔ گناہ کتنا برا ہے سمجھ آتا ہے اس کی سزا سے، کہ اس کی سزا کتنی سخت ہے۔ غیبت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان تاکل لحم اخیہ میتن، اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ ہے غیبت کی سزا، سگے مردہ بھائی کا گوشت۔ صحابہ جا رہے تھے، کسی نے غیبت کی، حضور نے سن لی، آگے گئے تو دیکھا کہ ایک گدا مرا پڑا ہے اور کئی دن گزرنے کی وجہ سے پھول گیا ہے، ٹانگیں اس کی لمبی پھول گیا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا گوشت کھاؤ گے؟ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ابھی جو تم کر رہے تھے وہ اس سے بھی بدتر تھا۔ محافل کو اس سے پاک کیجئے خدا را، اگر ایسا ہو جائے تو آخر میں یہ جملہ مختصر سا وہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جب یہ جملہ کوئی کہہ دیتا ہے تو یہ مجلس میں جو کچھ بھی گڑبڑ ہوئی ہے اللہ اس کو اس کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو مجلس کے برخاست ہونے پر ایک اور دعا کیا کرتے تھے، بڑی جامع، سنا دیتا ہوں اگرچہ ہمیں یاد نہیں ہوگی۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین معصیتک، اے اللہ ہمیں اپنا ایسا ڈر نصیب فرما جو ہمارے اور تیرے نافرمانی کے درمیان آڑ اور رکاوٹ بن جائے۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اور ایسی فرما برداری دے جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَزَارَ الدُّنْيَا، اور ہمیں وہ یقین عطا فرما جس سے ہمارے لیے دنیا کے نقصانات ہیچ ہو جائیں۔ اگر ہو جائے کوئی نقصان تو اتنا یقین دے اپنی ہستی کا کہ ہم اس نقصان میں الجھ کر ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا، اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہماری سننے اور دیکھنے کی قوتوں کو اور جسمانی دیکھنے کی قوتوں اور جسمانی توانائیوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے رہنا۔ وجعله الوارث منا، اور اس خیر کو ہمارے بعد بھی برقرار رکھ۔ وجعل ثارنا علی من ظلمنا، اور جو ہم پر ظلم کرے تو اس سے ہماری طرف سے بدلہ لے۔ وانصرنا علی من عادانا، اور جو ہم سے دشمنی کرے اس کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اور ہمیں ہمارے دین کے بارے میں کسی آزمائش میں نہ ڈال دینا۔ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور دنیا کو ہمارا مقصود اعظم نہ بننے دے کہ ہمارے جینے کا سارے کا سارا مقصد ہی دنیا بن جائے۔ ولا مبلغ علمنا، اور دنیا کو ہمارے علم اور بصیرت کی انتہا نہ ٹھہرا دے کہ ہم جو کچھ علم حاصل کر رہے ہیں اس سے ہمارا مقصد صرف دنیا ہی کمانا رہ جائے۔ ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اور ہم پر ایسے لوگ مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے ہیں۔ یہ دعا حضور مجلس کے اختتام پر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمد۔